نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دسویں پارے کا آغاز کرتے ہیں. تزکیہ سیریز میں اس پارے کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بتر. آیت نمبر 47 سورۃ الانفال میں آتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اتراتے ہوئے نکلے اور پھر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ اس پارے کے اندر بطر کے کتنے نقطے ہیں. ہم پارہ شروع کرتے ہیں اور جہاں اس پہ بات ہوگی تو اس کے بعد ان شاء اللہ اب آپ نوٹس لیں گے. جب ہم بطر کی مختلف کیفیات اور سچویشنس کو دیکھیں گے تو بہت اچھی طرح سے ہم سمجھ جائیں گے کہ کیا ہمارے اندر بطر ہے کہ نہیں ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں ترجمہ. آیت نمبر 41 سورۃ الانفال جو پارے کی پہلی آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. سورۃ الانفال کی پہلی آیت میں سوال اٹھا تھا کہ انفال کیا ہے. یسألونک عن الانفال, مال غنیمت کے بارے میں سوال پوچھا گیا اور یہ سوال ان کا اس وقت کی ضرورت کے مطابق بالکل درست تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ 46 آیتیں گزرنے کے بعد اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے اور وہاں توجہ کس میں ڈال دی تھی؟ فتق اللہ, آپس کے تعلقات صحیح کرو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ایمان لاؤ. کیوں؟ پہلی بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب فوراً دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ کچھ سوالوں کا جواب مل بھی جاتا ہے لیکن ان کو ماننے کی توفیق نہیں ہوتی. ماننے کی توفیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اخلاق سازی کی, تربیت کی, اور جب ان کو آپس کے اچھے تعلقات اور تقویٰ اور اللہ اور رسول کی اطاعت کا پتہ چل گیا تو اب یہاں بانٹ کر دی. یہاں سے آپ کو اسلام کا مزاج بھی دکھے گا کہ جو مال جس کے ہاتھ لگ گیا وہ اس کا نہیں ہوتا. ہر مال ہر ایک کا اپنا نہیں ہوتا, وہ مال جو ہے اس کے اندر اللہ کا حکم اللہ کا اختیار موجود ہے. لوگ جب تک اللہ تعالیٰ کی بانٹ پہ راضی عام زندگی میں نہیں ہوتے تو پھر زندگی کے دوسرے معاملوں میں بھی نہیں ہوتے. یہ اس سے یہ بات نہیں ہے جو آج کے دور میں ہمیں کئی جگہ دکھتی ہے کہ جو جس کے ہاتھ لگ گیا وہ اس کا ہو گیا. نہیں, اسلام نے ایک بہت خوبصورت ضابطہ دیا اور جو مال دشمنوں سے حاصل ہوا اس کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے مختلف جگہ پہ خرچ کیا تاکہ معاشرے کے اندر دولت صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں نہ رہے اور ہر طرح کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اب اس کے بعد کچھ بات غزوہ بدر کی. اِذَن تُم بِلُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِلُدْوَةِ الْقُصْوَى. یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کی اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا. یعنی قافلہ کون سا تھا؟ جس پہ بہت بھاری سامان تھا, ابو سفیان کے ساتھ, اور ابو جہل کا لشکر ابھی پیچھے تھا. اللہ تعالیٰ کہتے اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے, لیکن جو پیش آیا وہ صرف اس لیے تھا کہ جس بات کا اللہ فیصلہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے, تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے. بدر کا جو مارکہ پہلی جنگ جو تھی وہ بالکل اچانک ہوئی تھی. صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل امید نہیں کر پا رہے تھے کہ اتنی بڑی جنگ ہو جائے گی. وہ تو صرف ایک قافلہ جو گزرا تھا اس کے لیے احتیاطاً گھر سے نکلے, 313 لوگ تھے. نہ اللہ کے نبی نے اس کے لیے کوئی سختی کی نہ کچھ کہا, جس کو نکلنا نکل جائے, اور کوئی تیاری بھی نہیں تھی, چند گھوڑے چند اونٹ تھے. لیکن وہاں جا کے کتنا بڑا مرکہ ہو گیا کہ اپنے سے 3 گنا سے بھی زائد قوت کے ساتھ لڑنا پڑا جو جدید اسلحے سے لیس تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں انسانوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ دیا, اور وہ کیا کہ اگر ہمیں کبھی کبھی زندگی میں پہلے سے ہی پتہ چل جائے کہ ہمارا مقابلہ کسی سخت سچویشن سے ہونے والا ہے تو ہم ہمت ہار جائیں. کبھی زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچیاں بڑی نازک اندام ہوتی ہیں, بڑے لاڈوں میں پلی ہوئی, لیکن شادی کے بعد اچانک کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ جس کے بعد انسان بالکل بدل جاتا ہے، سنجیدگی آنے لگتی ہے۔ اب اگر شادی سے پہلے یہ ساری باتیں پتہ ہوں کہ شادی کے فوراً بعد یہ مشکلات آ جائیں گی تو انسان کبھی شادی ہی نہ کرے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب سر پہ پڑتی ہے تو انسان برداشت کر ہی لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مستقبل کی باتیں ہم سے چھپائی ہوئی ہیں اس میں بہت بڑی خیر ہے، کیونکہ ورنہ تو ہمت ہی نہ کر پاتے۔ پھر اس کے اندر ایک اور چیز جو ہمیں دکھی اور ہم اپنا محاسبہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب کبھی مجھے امید نہ ہو کہ اللہ کے راستے میں کوئی مشکل آئے گی اور پھر وہ آ جائے تو کیا اس وقت میں قائم رہتی ہوں یا بھاگ جاتی ہوں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس وقت اس کے سامنے کوئی بہت زیادہ مشکلات نہیں ہوتی، اور یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔ آپ کھانا پکانے بیٹھتے ہیں، آپ کہتے ہیں دو منٹ میں پک جائے گا، لیکن عملی زندگی میں آپ کو لہسن پیاز چھیلنا اور اس کے اندر کئی اور مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے کی مشکلات جب اچانک سر پہ پڑتی ہیں، ایمرجنسی حالات آ جاتے ہیں، تو اس وقت اگر ایک بندہ اپنے آپ کو دین پر جما لیتا ہے تو اصل میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جیا تو وہ دلیل پہ جیا۔ کس دلیل پہ جیا؟ کہ اللہ کا دین غالب آ کے رہے گا، اگر حالات ناسازگار بھی ہوں گے تو ہونے دو، میں تو اسی پہ اپنی جان دوں گی۔ اسی کو شہادت کہتے ہیں۔ شہید اصل میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس بات کو ثابت کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب رہے گا، میں دنیا میں رہوں نہ رہوں لیکن اللہ کا دین غالب رہنا چاہیے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ نبی خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا سا دکھا رہا تھا، اگر وہ کہیں تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو تم ضرور ہمت ہار بیٹھتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے تمہیں ان سے بچا لیا، یقیناً وہ سینوں کا حال جانتا ہے۔ اللہ نے جو مدد کی سو کی، ایک مدد یہ بھی تھی کہ لوگ تھوڑے دکھے، یعنی مسلمانوں کو لگا کہ دشمن ہم سے بہت تھوڑے ہیں، اس سے کیا ہوا کہ ان کی ہمتیں بلند ہو گئیں، کیا ہوا تھوڑے سے لوگیں پکڑ لیں گے۔ جیسے ہی جیسے آپ کو کوئی کام دیا جائے تو وہ کام تھوڑا سا لگے آپ کو اچیویبل ہے، آپ کہتے ہیں نو پرابلم، میں تو اس کو فوراً کر لوں گی، لیکن اگر کوئی کام شروع سے آپ کو بہت مشکل بڑا دیا جائے تو مشکل لگتا ہے نا۔ دشمنوں کو مسلمان زیادہ دکھے، اس سے ان کی ہمت ٹوٹی، اور مسلمانوں کو کافر تھوڑے دکھے، ان کی ہمت پھڑ گئی۔ کیا پتہ چلا کہ نگاہوں پہ اختیار اللہ کا ہے۔ کبھی بھی زندگی میں آپ کو کوئی کام مشکل لگے نا تو اس کو چھوٹا کر کے دیکھ لیں، اور اس وقت کو سوچ لیں کہ یہ وقت تو ابھی آیا ہے، یہ تو گزر ہی جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کام کو کروا کے رہے گا۔ بڑے بڑے گولز رکھنا، بڑے بڑے ٹارگیٹ رکھنا انسان کے اندر بڑے بڑے حوصلوں کو پیدا کرتا ہے، اور جو لوگ رسک نہیں لے سکتے وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھتے۔ رسک لینے والا ہی آگے جاتا ہے، جو مقابلے میں آ کے کھڑا ہوتا ہے اس کو یہ چانس ہوتا ہے کہ وہ ہار جائے گا، شکست ہوگی، لیکن ایک چانس لیتا ہے۔ اور جو اس بات سے مقابلے میں آئی نا، میدان میں آئے نا کہ نہیں میں تو ہار جاؤں گا، تو وہ لوگ تو پھر صرف یا تو گلے شکوے کریں گے یا روئے دھوئیں گے۔ فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فیۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تم کو کامیابی ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں تک اگر آپ پوائنٹس نوٹ کرتے جائیں تو آپ کے سامنے ہیں پوائنٹس کہ کیا کیا کام کریں تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ یعنی آج کے دور میں امت مسلمہ کیا کہہ رہی ہے کہ ہائے مسلمانوں کے پاس اسباب نہیں، اٹامک انرجی نہیں، مسلمانوں کے پاس ویپنس نہیں، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ کی مدد میدان جنگ میں یا اللہ کے کسی راستے میں کب آتی ہے؟ جب سب سے پہلی بات ہے اندر ایمان موجود ہو، یا ایو الذین آمنو۔ ساتھ ہی محاسبہ بھی کرتے جاتے ہیں، کیا آج کے مسلمانوں کے اندر ایمان کا وہ مطلوب درجہ ہے جو اللہ کی مدد کو لاتا ہے؟ دوسری چیز فثبتوا، ثابت قدمی۔ ہوتا کیا کہ عام حالات میں ہم بڑے نیک ہوتے ہیں، لیکن ذرا سے حالات ایڈورس ہوتے ہیں، ذرا سی کنڈیشن ادھر ادھر کی ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر ثابت قدمی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ جو جن کے پاؤں خود نہیں لگے ہوئے وہ دوسروں کو کہاں سہارا دیں گے۔ آپ سوچیں کہ ایک شخص خود پھسل رہا ہے تو کسی دوسرے گرتے کو کیسے بچائے گا؟ ضرورت ہے کہ مسلمان خود ثابت قدم ہو جائیں۔ پھر تیسری چیز واذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد رکھو۔ میدان جنگ میں بھی جا کے اللہ کو یاد کرو۔ صحابہ کرام ایک عجیب مخلوق دکھتی تھی کہ جو میدان جنگ میں بھی جا کے زبان سے اللہ کا ورد کرتے تھے، اللہ اکبر کے نعرے ہوتے تھے، دن کے وقت وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میدان جنگ میں لڑ رہے ہوتے تھے اور راتوں کو تہجدوں میں قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ نہیں کہ وہاں جا کے دوسروں کو یاد کرتے رہو، ہائے فلاں کی مدد ہو، فلاں ساتھ ہوتا تو شاید فائدہ ہوتا۔ نہیں، تم چلے گئے ہو تم اب اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ پھر چوتھی چیز ہے کہ واطیع اللہ، اللہ کی اطاعت، ہر معاملے میں اللہ کی خوشی، اللہ کے دین کو اپنی خوشی بنا لو۔ ورسولہ، رسولوں کی اطاعت، رسولوں کے طریقوں کو زندگی پہ لانا۔ اور اگلی چیز، ولا تنازعو، جھگڑے نہ کرو، اختلاف نہ کرو، اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں میں نمایاں نہ کرو۔ آج مسلمان اگر ان چیزوں پہ غور کریں تو میرا خیال ہے کہ اور کچھ نہ کر سکیں تو کم از کم امت کو ایک وحدت میں پرو تو سکتے ہیں، کیونکہ امت کی آپس کا جھگڑا، اختلاف، اس سے ہوتا کیا کہ انسان کمزور ہو جاتے ہیں اور پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، دشمنوں کے دلوں سے روب ہٹ جاتا ہے۔ جب میاں بیوی گھر میں جھگڑتے ہیں نا، آپ اس کا لامحالہ نتیجہ دیکھیں گے کہ بچے ان سے نہیں ڈریں گے۔ گھر میں کوئی مہمان آئے گا تو ان کی عزت نہیں کرے گا۔ لڑنے والے کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے، وہ صرف ایک شخصیت کو اچھے لگتے ہیں اور وہ شخصیت شیطان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسلمان آپس کے اختلافات کو بہترین طریقے سے نبھائیں اور جھگڑے نہ کریں، اور ساتھ ہی کہا واصبروا، صبر کرو۔ چھ چیزیں بن گئیں۔ صبر کیا ہے؟ ریئیکشنری نہ ہو جاؤ، اور اطاعت پہ صبر کرو، نمازیں قائم کر کے صبر کا ثبوت دو، اور منع کی ہوئی چیزوں سے رکو، اس سے اپنے آپ کو صبر کرو، یعنی گناہوں سے رکو، برائیوں سے رکو۔ ان اللہ مع الصابرین۔ بس ختم ہو گئی یہاں بات؟ نہیں، ایک اور چیز ہے۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا وریاء الناس، اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ کس کے رنگ ڈھنگ کی بات ہے؟ کفار کے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو، ان کے طور طریقے اختیار نہ کرو۔ اشارہ ہے ادھر ابو جہل کے لشکر کی طرف، جب اس کو میدان بدر کی طرف بلایا گیا تو بہت بڑا ایک لشکر لے کر آیا، اور اس وقت ساتھ گانے بجانے والی عورتیں تھیں، لونڈیاں تھیں، شراب کباب تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم تو میدان جنگ میں جا رہے ہو، یہ سب کچھ کس لیے لے کے جا رہے ہو؟ یہ تو سامان تعیش ہے۔ تو کہنے لگا، تمہیں نہیں پتا، ہم مسلمانوں سے لڑیں گے، مقابلہ ہوگا، پھر ہم جیتیں گے، فتح ہماری ہوگی، پھر اس فتح کا جشن منائیں گے، اس جشن کے اندر شراب کباب ہوگی، اور یہ عورتیں ہمارے لیے گائیں گی، اور ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے۔ اللہ نے اس کی بات یہاں پیش کر دی کہ بطر الناس، دیکھو دکھانے کے لیے لوگوں کے لیے نکلے ہو۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ جاہل قومیں جو ہوتی ہیں نا، یا جو لوگ مقصد سے دور ہوتے ہیں، وہ فتح کے جشن میں ایسی ہی ساری چیزیں شامل کر لیتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اور مجھے تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بن ٹھن کے اور بہت خوبصورت ایک بارات کی صورت میں آ رہا ہے اور لوگوں کو دکھا رہا ہے۔ یہاں سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے بطر پہ۔ حقیقت یہ کہ اگر ہم نے بطر کو سمجھ لیا تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ بطر کا لفظ بطروں سے ہے۔ کیا ہے بطر؟ اصل میں دیکھا جائے تو بطر وہی ہے جس کو اردو میں دکھاوا کہتے ہیں، ریاکاری، یعنی ایکسپوز کرنا، زیادہ سے زیادہ ساز و سامان جمع کرنے کی بے لگام خواہش، کوئی لگام نہیں۔ بطر کیا ہے؟ کہ جب دولت کمانا اور اس کو خرچ کرنا ہی زندگی کا مقصد بن جائے۔ بطر کیا ہے؟ کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر زندگی گزارنے کا مرض، ہر وقت انسان سیلف پلیزنگ ہو، خود کو ہی سوچتا رہے، معیار زندگی کو پوچھنے کا نام بطر ہے۔ فالس پرائڈ کا کلچر، جب زندگی کا مقصد ہی معیار زندگی کو بڑھانا ہو جائے، جنون کی حد تک یہ دنیا انسان کے حواسوں پہ طاری ہو جائے، تو یہ چیز بطر کہلاتی ہے، پھٹ پڑنا۔ اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو رول ادا کرتے ہیں وہ ایڈورٹائزمنٹ، اشتہارات۔ کوئی کھانے کی چیز دیکھی تو آنکھیں کھل گئیں، آئس کریم کا ڈبہ دیکھا تو رال ٹپکنے لگی، خواب میں بھی نرم گدوں کے اور بستروں کے خواب آنے لگے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بطر میں آتی ہیں، یعنی جب لوگ اصل مقصد کو چھوڑ کر صرف دکھاوے کی زندگی بسر کرنے لگیں، اور ان کو ایسے لگنے لگے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ بطر تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے نا، تو پھر یہ تفاخر میں بدل جاتا ہے۔ اور یہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کہ انسان اپنے ذرائع سے بڑھ کر خرچ کر لیتا ہے، یعنی جتنی آمدن ہے اس سے زیادہ خرچ کر لینا بطر ہے۔ پھر اگر خرچ نہ پورا ہو تو قرض لے لیتے ہیں۔ دیکھا جائے تو بطر ہی سے کریڈٹ کارڈ کلچر وجود میں آیا۔ خوشیاں پوری کر سکتے ہیں ایسے تو کر لیں، نہیں کر سکے تو کارڈ لے لیں گے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ زندگی بالکل دوسری طرف چلی گئی۔ برانڈڈ چیزوں کا جنون، خوف، اس طرح سے اپنے آپ کو آگے بڑھنا، ایسے لوگوں کی جو معیشت ہے نا وہ زنگ ہو جاتی ہے۔ سورۃ طہٰ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنقا، کہ ہم ایسے لوگوں کی زندگی ان پہ مشکل کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جس شخص میں دکھاوے کا مرض ہوگا اس کا حال کیا ہوگا کہ اس کی کبھی پوری نہیں پڑے گی۔ سورت قصص آیت 58 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کم اہلکنا، اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی بستیاں جن کی صفت کیا تھی، بطرت معیشتہا، جو اپنی معیشت پہ بہت پھلتی پھلتی تھی۔ اگر ہم دیکھیں کہ بطر کیسے ہوتا ہے، تھوڑا سا میں آپ کو چند پریکٹیکل چیزوں سے دکھانا چاہوں گی کہ عموماً بطر کن کن چیزوں میں ہوتا ہے، پھر اس کے کچھ نقصانات اور اس کا پھر اینڈ پہ علاج بھی دیکھیں گے۔ تو بطر، آپ اگر خوشی منانے میں بطر کو دیکھنا چاہیں تو وہ کیسے ہے کہ خوشی خوشی نہیں رہتی، وہ سیلیبریشن بدل جاتی ہے۔ شادی کی اتنی رسمیں لوگوں نے بنا لیں کہ خوشی ختم ہو گئی، گھر والے بھی آخری وقت تک بازاروں کے چکر لگا رہے ہیں اور بھاگ دوڑ رہے ہیں، اور ایک ڈپریشن ہے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ابھی یہ بھی نہیں ہوا، اور وہ جو ایک اصل خوشی تھی نا وہ ختم ہو گئی۔ کبھی آپ نے گھر کی شادی کسی کی اٹینڈ کی ہو، بڑے قریب لوگوں کی شادی، باہر والے تو بہت سلیقے سے سچ بن کے کھا پی کے جاتے ہیں، لیکن گھر والوں کی ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، کیوں کہ یہ نہ خراب ہو وہ نہ ہو، یہ بطر کی سزا ہے۔ شادی کارڈ چھپیں گے تو ایسے چھپیں گے جیسے پوری کتابیں چھپ گئیں، ویلوٹ، موتی ستارے، سلما ستارہ اس پہ آ گیا، وہ انفارمیشن جس کو پڑھنے کے بعد لوگوں نے ڈسٹ بن میں پھینکنا ہے، وہ بطر کی وجہ سے کئی صفوں کی کتاب میں بدل گئی۔ پہلے تو ایک دن کا کارڈ شادی کا ہوا، چلو ولیمے کا، ایک مہندی کا ہو گیا، اب پوری لسٹیں آتی ہیں کہ ایک ڈھولک پارٹی اور دوسری ڈھولک پارٹی، اور اب اتنے دن وہاں اور ادھر، یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں یہ دکھتی ہوئی باتیں ہیں، مجھے پتہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کو شاید بہت چبھیں گی، لیکن یہ ہماری اس وقت پوری کی پوری تصویر کشی کرتی ہیں۔ شادی کو عام گھر میں کرنے کے بجائے بڑے ہال میں کرنا، ہال کی ڈیکوریشن پہ لاکھوں لگتا ہے۔ کسی کی شادی تھی تو انہوں نے بتایا کہ پتہ نہیں کتنا، یعنی ڈالرز میں ہزاروں ڈالر صرف ہال تھا اس کی ڈیکوریشن پہ لگا۔ اس طرح کے ہال سب بن چکے ہیں کہ شادی کے جوڑے سے میچ کر کے آپ کو ہال بنا کے دیتے ہیں، کرسیوں پہ بھی وہی کپڑے کے رنگ لگ جاتے ہیں جو دلہا اور دلہن پہنتے ہیں۔ پھر دلہن اور دلہا کا جوڑا ہی دیکھ لیں، دلہن کا جوڑا تو چلے بنتا ہی تھا شروع سے، لیکن کبھی لاکھوں میں نہیں بنا تھا، اور عام طور پہ تو بنتا ہی تھا بطر کی ایک کیفیت۔ ایک دکاندار جن کا مسئلہ عورت نے حل کیا کہ پاکستان سے باہر رہتی تھی، اور دکاندار کو فون پہ بتایا کہ فلاں انڈین مووی دیکھو، فلاں گانے میں جو ہیروئن نے ڈریس پہننا ہے، یہ میری دلہن کے لیے بنوا دو، بہو کے لیے، کیا یہ بطر نہیں ہے؟ 10-12 ڈشز، کیا یہ خوشیوں کا بطر نہیں ہے؟ فلموں کے سینس دیکھ دیکھ کر خود پہ پکچرائز کرواتے ہیں، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اب شادیاں ہوتی نہیں ہیں، پکچرائز کی جاتی ہیں۔ پھر مہندی سے جانے پہ آپ دیکھیے کہ جو خرچہ ہوتا ہے یہ سب بطر کی نظر ہوتا ہے۔ کسی نے بتایا، یہ ریئلی یہ پاکستان کی بات ہے جن سے میں نے سنی، کہ شادی کے اندر اتنی رسمیں اور اتنا کچھ تھا کہ اینڈ پہ کسی وجہ سے کہا کہ نکاح نامہ لا کے دو، اور اتنی رسمیں ہو گئیں کہ نکاح کرنا بھول گئے، پھر جلدی سے ایمرجنسی میں نکاح کرنا پڑا۔ یہ کیا ہے؟ کبھی آپ سوچے تو صحیح، ہم کدھر چاہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا کرنا، یہ سب کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ان کی زندگی کا صرف مقصد یا تو پہلے اپنی شادی تھی، اب بچوں کی شادی ہیں، اور اس کو نبھاتے نبھاتے آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے پھر بڑھتے بڑھتے موت کے اندر بتر آ گیا، غمیوں میں بھی بتر آ گیا، بڑے بڑے اناؤنسمنٹس ہیں، بڑی بڑے اشتہارات ہیں، آدھے آدھے صفحے کا اشتہار چھپتا ہے، فلاں کا انتقال برملال ہو گیا، شہر کے بڑے تھے۔ پھر آپ دیکھیے کہ مردوں کو کہاں دفنایا جائے گا، حیرت ہوئی مجھے کہ اب لوگ اس بات پہ بھی جھگڑا کرتے ہیں کہ ہمارا مردہ جو ہے وہ میوا شاہ کے قبرستان میں نہیں دفنایا جائے گا، اس کو تو ڈیفینس کے یا پی سی ایچ ایس کے قبرستان میں دفنانا چاہیے، کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ان کا مردہ اتنی چھوٹی جگہ پہ چلا گیا۔ اور بعض قبرستان جو بڑے برانڈیڈ قبرستان کہنا چاہیے آج کی زبان میں، ان کے اندر اب جگہ نہیں ملتی، اتنی کم جگہ ہے کہ وہاں ڈبل سٹوری قبریں بن رہی ہیں، یعنی ٹرے کی طرح لاش کو رکھ دیتے ہیں، لیکن لوگ اسی پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو یہیں پہ دفن کرنا ہے۔ 5-star ہوٹل میں سوئم کرنا کیا ہے؟ اللہ نے سچ کہا نا کہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی حوث نے اس طرح مارا کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ مجھے تو حیرت ہے، اللہ نہ کرے وہ وقت بھی ہو کہ کبھی قبروں کو بھی سجایا جائے، کہ قبروں کے اندر کیا ہوگا۔